الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مجمل اسلامي بھائیو اور اسلامی بہنو الحمدللہ عز وجل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطوار قادری رضوی دامت برکاتہم العلیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا. یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں. الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نے اپنے سنتوں پر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا. لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله شعبان المعظم نہایت ہی متبرک مہینہ ہے. ایک حدیث شریف میں فرمایا کہ جو کوئی شعبان المعظم میں 10 روزے رکھ لے تو اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو جائے گی. تو اس ماہ مبارک کو غنیمت جانتے ہوئے اس میں ہو سکے تو کچھ نہ کچھ روزے ضرور رکھ لیجئے گا انشاءاللہ. مدینے کے دیوانوں, دنیا کا نظام بڑا عجیب و غریب ہوتا چلا جا رہا ہے. انسان مادیت کا زیادہ قائل ہوتا نظر آ رہا ہے, یعنی جس کو یہ دیکھتا ہے اس پر زیادہ اس کو اعتماد آتا ہے, جس کو سنتا ہے اس پر زیادہ اعتماد آتا ہے. مثال کے طور پر یہ ڈاکٹر سے متاثر ہے, تو اگر ڈاکٹر اس کو کہہ دیتا ہے کہ تمہیں کینسر کا مرض ہو گیا تو اس کی نیند اڑ جاتی, اس کے ہوش و حواس گم ہو جاتے, یہ پریشان ہو جاتا ہے. اسی طرح ڈاکٹر اب جو پرہیزی بتاتا ہے اس پر وہ شدت سے عمل کرتا ہے, یہ کھاؤ گے تو یہ ہو جائے گا, وہ پیو گے تو وہ ہو جائے گا, اس پر یہ شدت سے عمل کرتا ہے. یعنی ڈاکٹر کی بات پر انسان کو پورا بھروسہ آ جاتا ہے, حالانکہ ڈاکٹر کی تشخیص غلط ہو سکتی. ایک ڈاکٹر کینسر کہہ دیتا ہے پھر دوسرا ڈاکٹر بعض اوقات کہتا ہے کہ نہیں کینسر نہیں, اور ایسا ہوتا ہے. لیکن اس مادہ پرستی کے دور میں انسان کو ڈاکٹر پر زیادہ اعتماد نظر آتا ہے. اسی طرح انجینئر یا آرکیٹیکٹ وغیرہ جو ہوتے ہیں ان پر بھی انسان کو بڑا اعتماد ہوتا ہے. اگر کوئی ماہر تعمیرات انجینئر یہ بتا دے کہ تمہاری جو بلڈنگ ہے اس میں جو مٹیریل استعمال ہوا ہے وہ بہت ہی گھٹیا ہے اور تمہاری عمارت کی عمر جو ہے وہ 6 مہینے سے زیادہ نہیں ہو سکتا, 6 مہینے کے اندر وہ کبھی بھی گر جائے, فوراً دل زور سے دھڑک اٹھتا ہے. انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بلڈنگ کی عمر 6 مہینے, یہ ڈینجر ہے, گر جائے. تو اب اس مکان میں جو رہتا ہے اس کے حواس گم ہو گئے, اور جس نے سنا کہ انجینئر صاحب نے اس کو ناقابل رہائش قرار دے دیا ہے, اب کوئی جان بوجھ کر اس کو رہنے کے لیے کوئی نہیں خریدتا. انجینئر نے جو کہہ دیا, ماہر تعمیرات نے جو کہہ دیا, بس وہی ہونا. اسی طرح کی بے شمار مثالیں اگر آدمی سوچے تو وہ خود ہی بنتی چلی جائے گی کہ اس دنیا میں جو کوئی ہمیں کہہ دیتا ہے اور ہم اس پر جب اعتبار کرتے ہیں کہ یہ ماہر ہے اس فن میں تو ہمیں یقین آ جاتا ہے کہ جی یہ ایسا ہے. جو دوا لیتے ہیں اس پر لکھا ہوتا ہے کہ بھئی اس کی مینوفیکچر ڈیٹ فلاں اور اس کی ایکسپائر ڈیٹ فلاں, تو ایکسپائر ڈیٹ اگر گزر گئی یعنی ختم ہو گئی یہ دوا تو اس کو استعمال کرنے کے لیے جان بوجھ کر کوئی تیار نہیں ہوگا کہ اس پر ایکسپائر ڈیٹ لکھی ہوئی ہے, اب پیئیں گے یہ دوا تو ہمیں نقصان کرے گی. ہو سکتا ہے کتابت کی غلطی ہو, پریس کی غلطی ہو, پروف ریڈنگ میں کوئی بھول ہو گئی ہو اور ایکسپائر ڈیٹ غلط لکھی گئی ہو, لکھی ہوئی ہے غلط, ہم نے مان لیا کہ یہ دوا نقصان کرے گی. اور بہت ساری دوا ایسی ہوتی ہیں جو مطلب ہے کہ ایکسپائر ہونے کے باوجود, ختم ہونے کے باوجود نقصان نہیں بھی کرتی. میرا یہ مشورہ نہیں کہ آپ مطلب ایسی دوائیں جو ختم ہو جائیں وہ استعمال کیا کریں, میں سمجھا رہا ہوں کہ ان دنیا عالم اسباب میں ہم دنیا کے ماہرین پر بڑی نظر رکھتے ہیں, ان کی بات فوراً ہماری سمجھ میں آ جاتی ہے. انسان نے دعویٰ کیا ہم چاند پر پہنچ گئے, سب کی سمجھ میں آ گیا کہ جی ہاں انسان چاند پر پہنچ گئے. پھر اخبار میں آیا کہ چاند پر جو لوگ گئے تھے تو ان میں سے کسی کے لباس میں ٹیکنیکل کوئی مطلب نے خامی پیدا ہو گئی, تو یہاں سے مشینوں کے ذریعے بٹن چلا کر نیچے سے سائنسدانوں نے اس کے جو چاند پر کروڑوں میل دور جو شخص چاند پر ہے اس کے لباس کو درست نیچے سے کر دیا آلات کے ذریعے. تو یہ بھی اخبارات میں پڑھا ہوگا, جو بڑے بھائی ہیں ہمارے نوجوانوں کو نہیں پتا ہوگا زیادہ, تو ان کو پتا ہوگا کہ یہ اخباروں میں آیا تھا, تو سب نے مان لیا. لیکن کیونکہ یہ سب مطلب ہے کہ سائنس ہے, ڈاکٹری ہے یا جدید تعلیمات ہیں انسان کی سمجھ میں آتی ہے. اور اگر میں یہ دعویٰ کر دوں کہ میرے پیر و مرشد شیخ عبد القادر جیلانی, غوث الصمدانی, قطب ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا یہ فرماتے ہیں کہ میرا مرید مشرق میں ہو میں مغرب میں, اس کی اگر سطر دری کی جا رہی ہو تو میں اس کی سطر پوشی کرنے والا ہوں, تو پھر آپ سوچ میں پڑیں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ غوث پاک تو مشرق میں ہو مرید ان کا مغرب میں ہو, تو یہ مشرق میں رہتے ہوئے اپنے مرید کی سطر دری لباس انہیں کیسے درست کر سکتے ہیں, یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. اور اگر سائنسدان کہتا ہے کہ ہم نے چاند پر جانے والے انسان کا لباس زمین پر بیٹھے بیٹھے درست کر دیا تو آپ سر جھکا لیتے. تو بہرحال یہ کہ اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے. تو میں تو یہ ایمان رکھتا ہوں کہ سائنسی کنیکشن جو ہے وہ ناکارہ ہو سکتا ہے لیکن روحانی کنیکشن بہت پاورفل. سائنسی کنیکشن کے ذریعے اگر چاند پر جانے والے انسان کا لباس درست ہو سکتا ہے تو روحانی کنیکشن کے ذریعے میرے مرشد بغداد شریف میں رہتے ہوئے اس ملتان شریف میں اگر کسی کی سطر دری ہو رہی ہو تو اس کی سطر پوشی کر سکتے, اللہ کی عطا سے, اللہ کی عطا سے. بہرحال میرے اسلامی بھائیوں آپ مجھے سنے جائیں, یہ میں تمہید بیان کر رہا ہوں. تو اب دیکھنا یہ کہ جس طرح ایک ماہر انسان ہمیں خبر دیتا ہے اس پر تو ہمیں مکمل اعتماد آ جاتا ہے اور اس کی دی ہوئی خبر سے ہم ڈر جاتے ہیں, بلکہ اگر کوئی ایسے ہی غلط سلط آ کر کہہ دے نا افواہ کہ بھائی اس اجتماع گاہ میں بم رکھا ہوا ہے تو ابھی بھگدڑ پڑ جائے. ایک انسان نے ٹیلی فون پر خبر دی سب کی جان پر بن گئی, سب بھاگ کھڑے جان بچانے. تو اب یہ کہ دنیاوی خبروں پر اتنا اعتماد تو بھلا آسمانی خبروں پر بھی اعتماد ہے یا نہیں ہے؟ کہ یہ ہے الحمدللہ. یہ دنیا کا جو انسان ہمیں خبریں دیتا ہے یہ غلط ہو سکتا ہے لیکن اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں جو خبریں دی وہ حق اور حق ہے, حق کے سوا کچھ بھی نہیں. تو آئیے اب میں آپ کو کوشش کروں گا کہ آسمانی خبریں پیش کروں, رحمانی خبریں پیش کروں. دنیاوی خبروں پر آپ اعتماد کریں نہ کریں آپ کے ایمان پر کوئی فرق نہیں آئے گا, لیکن اب وہ خبریں دوں گا کہ جس پر ہمیں اعتماد کرنا ہمارا ایمان ہے. کیونکہ ہم اس دنیا میں آ کر اس دنیا رنگ و بو کی رنگینیوں میں ایسے گم ہو گئے کہ ہم اپنی زندگی کا مقصد فراموش کر گئے, ہمیں یہ یاد تک نہ رہا کہ یہاں سے بھی کوئی اور منزل ہے, ہم بھول گئے یہاں سے کوئی منزل ہمیں پتا نہیں. حالانکہ اس دنیا میں 60-70 سال, 80 سال, 100-125 سال بڑی بوڑھیوں کی دعا سے اگر جینے میں کامیاب ہو بھی گئے تو قبر کی منزل اس کے بعد ہے جس میں ہزاروں سال ہمیں اکیلا گزارنا ہے. اس کے بعد قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا وہ پیریڈ بھی آئے گا اور پھر جنت میں جانا ہے یا نعوذ باللہ کسی کا دوزخ ٹھکانہ. تو یہ ساری منزلیں ہمارے سامنے ہیں. تو میں آپ کو اب یہ عرض کرنے لگا ہوں کہ اس دنیا میں جو دل لگاتا ہے, اس دنیا میں جو پھنس کر رہ جاتا ہے اور آسمانی خبروں کے مطابق عمل نہیں کرتا اس کا انجام کس قدر بھیانک ہوتا ہے. یہ میں آج بتانے لگا ہوں آپ کو. چنانچہ ایک رقت انگیز روایت آپ کو میں سناتا ہوں جسے موائز الاسفوریہ میں نقل کیا گیا اور میں اس کا لبے لبا اور خلاصہ اپنے انداز پر پیش کرنے کی کوشش کروں گا. ایک مرتبہ ہمارے مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے. اتنے میں جبرائیل امین حاضر بارگاہ ہوتے ہیں اور وحی لاتے. وحی کی کیفیت صرف نبی سنتا ہے, نبی سمجھتا اور کوئی نہیں سمجھتا. وحی پیش کی, جیسے ہی وہ وحی آئی پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چشمان کرم سے آنسو جاری ہو گئے, بے تاب ہو کر آپ رونے لگے. صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ سرکار رو رہے ہیں تو یہ سب بھی آپ دیدہ ہو گئے اور آنسو بہانے لگے تو ہیجان پڑ گیا. ادھر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گریہ و زاری فرما رہے ہیں, ادھر صحابہ کرام اشک باری کر رہے ہیں. اب کیا ہوگا, اب کسی کی ضرورت تو نہیں کہ جو سرکار سے سبب گریہ دریافت کر سکے. چنانچہ بعض صحابہ نے مشورہ کیا کہ جب ایسا نازک موقع آتا ہے جہاں ہم نہیں بول سکتے تو وہاں شہزادی کونین سیدت النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا یہ مسئلہ حل کر دیتی ہے کہ انہیں دیکھ کر سرکار کو بڑی تسکین پہنچتی ہے, تو کیوں نہ کوئی جلد جائے اور کاشا نئے زہرا پر پہنچ کر خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارا احوال بتائے اور ان کو کسی طرح بھی راضی کر کے لائے. چنانچہ ایک روایت کے مطابق سیدنا عبد الرحمن ابن عوف تشریف لے گئے, کاشا نے زہرا پر دستک دی, پوچھا کیا بات ہے. فرمایا کہ حضرت سیدنا جبریل امین کچھ وحی لے کر آئے ہیں اور جیسے ہی وحی لائے ہیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زار زار رو رہے ہیں, صحابہ بھی تمام ہی رو رہے ہیں اور بات سمجھ میں نہیں آتی کیا وحی لائے ہیں. آپ مہربانی کر کے جلدی کریں کہ آپ کے بابا جان رو رہے ہیں, آپ ان کو تسکین دیں. خاتون جنت فرمایا کہ میں ابھی حاضر ہوں. چنانچہ اپنے اپنے آپ کو ایک کمبل میں اچھی طرح چھپایا اور بات کی. اللہ اکبر, قیصر و کسرا کی بیٹیاں تو دیر و کم خواب کا لباس پہنے, لیکن وہ شہنشاہ جس کی شان یہ ہے, اللہ اللہ شاہ کونین جلالت تیری, فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری. تو فرش و عرش کے شہنشاہ کی لاڈلی شہزادی کی چادر مبارکہ کو دیکھیے میری وہ ماں بہنیں اور بہو بیٹیاں جو فیشن پر فریفتہ ہیں, وہ بھی ذرا شہزادی کی اس مبارک چادر کو تصور سے دیکھیں. اس مبارک چادر پر 12 پیوند لگے ہوئے, گھاس سے اس کو سیاہ ہوتا, اس انوکھی شان سے لپٹ لپٹا کر یہ چلی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. واقعی حالات ناگفتہ بے تھے, کس طرح آغاز کیا جائے گفتگو کا موقع مل گیا. عرض کیا بابا جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آپ کو تو ہمارے حالات معلوم ہیں کہ ہم غریب ہیں, ہمارے پاس ایک بھیڑ کی کھال ہے, اسی کو بچھونا بھی بناتے ہیں, اسی پر اونٹ کے لیے چارہ بھی ڈالتے ہیں. اس طرح انہوں نے اپنی دکھ بھری داستان شروع کی. تو رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سر اقدس اٹھایا, بس موقع مل گیا بات شروع ہوئی. اب جھٹ عرض کیا بابا جان کیا بات ہے, آخر جبریل امین کیا وحی لائے ہمیں بھی تو بتائیے نا. تو سرکار نے روتے ہوئے فرمایا کہ ابھی ابھی جبریل امین یہ وحی لائے, بے شک جہنم تمام کافروں کے لیے تیار کیا گیا ہے, یعنی ان کے لوٹنے کی جگہ جہنم خلاصہ تیار رکھا ہے. یہ کہہ کر سرکار پھر رونے لگے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عرض کیا بابا جان آخر ارشاد تو فرمائیے کہ جہنم کیا ہے, ہمیں بھی اس کا تعارف کرائیے. تو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا بڑا ہولناک تذکرہ ہے, کچھ اس طرح ارشاد فرمانے لگے کہ بیٹی جہنم میں ایک باب ایسا بھی ہے, خلاصہ ایک باب ایسا بھی ہے جس میں 70,000 آگ کے پہاڑ ہیں, ہر پہاڑ میں 70,000 آگ کی وادیاں ہیں, ہر وادی میں 70,000 آگ کی گھاٹیاں ہیں, ہر گھاٹی میں 1,000 آگ کے شہر ہیں, ہر شہر میں 70,000 آگ کے محل ہیں، ہر محل میں 70,000 آگ کے مکان ہیں، ہر مکان میں 70,000 آگ کے کمرے ہیں، ہر کمرے میں 70,000 آگ کے صندوق ہیں، اور ہر صندوق میں 70,000 قسم کے عذاب ہیں، اور ہر عذاب دوسرے سے مختلف ہے۔ جب جہنم کا یہ کلیجہ پھاڑ تذکرہ سنا تو خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی کہ ہائے اس بد نصیب کی خرابی کہ جو جہنم میں داخل ہوا۔ اس ہوش ربا تذکرے کو سن کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو قطعی جنتی بھی ہیں رونے لگے اور حسرت کے ساتھ کہنے لگے، اے کاش میں پرندہ ہوتا، میں انسان نہ ہوتا، ایک شاخ پر بیٹھ کر میوہ کھاتا، دوسری شاخ پر آتا، نہروں سے پانی پیتا، اے کاش میں انسان نہ ہوتا جو جہنم کا اس قدر ہولناک تذکرہ سنا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارضا رو رو کر فرمانے لگے، اے کاش میں کوئی دمبا ہوتا جسے خوب کھلا پھلا کر فربا کیا جاتا، پھر اس کو ذبح کیا جاتا، کچھ گوشت سکھا لیا جاتا، کچھ بھون کر کھا لیا جاتا، میری ہڈیوں کو چکنا چور کر دیا جاتا، اے کاش میں انسان نہ ہوتا جو جہنم کا یہ ہولناک تذکرہ سننا پڑا۔ حضرت سیدنا مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم نے بھی روتے ہوئے ایک آہ سرد دلے پر درد سے کھینچ کر فرمایا، کاش میری ماں مجھے جنتی ہی نہ جو میں بھی یہ ہولناک تذکرہ سنتا۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت اور بھی غیر ہو، سر پر ہاتھ رکھ کر گلیوں بازاروں میں دوڑنے لگے، روتے جاتے اور کہتے جاتے، ہائے افسوس قیامت کا سفر کتنا طویل ہے اور رختِ سفر توشہ کس قدر قلیل ہے۔ اتنے میں حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے آ رہے تھے، حیرت میں پڑ گئے کہ سلمان کو کیا ہو گیا، یہ تو بھلے چنگے تھے، سلام کر کے کہا، سلمان کیا بات ہے، یہ حالت کیا بنا رکھی ہے؟ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رو کر فرمانے لگے، اے بلال ذرا سوچو تو صحیح، تمہارے لیے اور میرے لیے وہ وقت کس قدر افسوس کا ہوگا کہ آج ہم بہترین کپڑے پہنتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد ہمارے یہ لباس اتار لیے جائیں اور ہمیں آگ کا لباس پہنا دیا جائے۔ اے بلال آج ہم لذیذ کھانے کھاتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد ہمیں کھانے کو زقوم دیا جائے اور پینے کو حمیم۔ زقوم تھوہڑ کو کہتے ہیں، یہ مطلب یعنی کہ جہنم کی جڑ سے مطلب نکلتا ہے اور کانٹے دار مطلب غذا ہے کہ جو مطلب یعنی کہ گلے میں پھنس جائے گا، اس کی تفصیل انشاءاللہ آ رہی ہے۔ اور اسی طرح حمیم یہ بھی بہت ہی گرم مشروب ہے جہنم کا، کہ جیسے ہی وہ قریب آئے گا تو منہ کی کھال وال سب مطلب جل کر گر پڑے گی، اور جیسے ہی پیٹ میں جائے گا انتڑیاں کٹ کٹ کر ٹکڑے ہو کر پیچھے کے راستے سے نکل جائیں گی۔ یہ خائفین کا عالم ہے، ان کے دلوں میں خوف خدا تھا، تو اس لیے یہ حضرات اس قدر ڈر گئے تھے، ورنہ سرکار بھی دیکھیے جہنم کا تذکرہ سن کر رو رہے تھے۔ تو سرکار کی تو شان یہ ہے کہ خدا کی قسم جو یہ سوچے، اب سوچ بھی کیا بتاؤں، سرکار تو معصوم ہے، ہر نبی معصوم ہے، بلکہ سرکار جس کو چاہیں گے جہنم سے بچا لیں گے، لیکن ایک کیفیت ہوتی ہے اس وقت، مطلب وہ خوف کی کیفیت تاری تھی آپ کو۔ میں جو قطعی جنتی ہیں وہ تو جہنم کا تذکرہ سن کر اس طرح گریا و زاری کریں، اور ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ ہمارا کیا بنے گا۔ تو میں آپ کو آج جہنم کا خوفناک تعارف پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اور جو بھی مثالیں دی جائیں گی حدیثوں میں جو دی گئی ہیں وہ صرف سمجھانے کے لیے، ورنہ دنیا میں کوئی ایسی تکلیف ہے ہی نہیں کہ جو جہنم کی تکلیف کا مقابلہ کر سکے، سوال ہی نہیں کوئی تکلیف نہیں۔ اگر کڑواہٹ کی مثال لیں تو دنیا میں جو سب سے کڑوی چیز ہو اس سے بھی زیادہ کڑواہٹ جہنم میں موجود۔ اگر پیٹ میں درد، دوزخ میں درد شکم بھی ہوگا لوگوں کو، تو پیٹ میں درد دنیا میں سب سے زیادہ جس درد شکم ہو اور وہ تڑپتا ہو پیٹ کے درد کے مارے، پھر بھی یہ ایک صرف مثال ہے، جہنم میں اس سے بہت زیادہ پیٹ میں درد بھی ہوگا۔ یہاں کے بخار والے کو کتنی ہی ڈگری بخار ہو، جہنم میں اس سے سخت بخار آئے گا۔ یہاں کے کینسر کے مریض کو خواہ کتنی ہی تکلیف ہو، جہنم میں اس سے شدید ترین تکلیف ہوگی۔ یہاں کا ٹی بی کا مریض کتنا ہی کھانستا ہو، جہنم میں اس سے زیادہ اشدتر کھانسی ہوگی۔ یہاں کتنے ہی ذہنی تھپٹکرات ہوں، فکریں ہوں، بیٹی کی فکر، بیٹوں کی فکر، کمانے کی فکر، روزی کی فکر، روزی میں برکت کی فکر، تو وہ فکریں دنیا میں کچھ بھی نہیں جو وہاں فکر ہوں۔ یہاں بھوک لگتی ہے تو جہنم میں ایسی بھوک لگے گی جو سارے عذاب کا مجموعہ ہو۔ یہاں پیاس لگتی ہے، وہاں بہت زیادہ شدت سے پیاس لگے گی۔ دنیا کی کوئی تکلیف ایسی نہیں جو جہنم کی تکلیفوں کا مقابلہ کر سکے۔ یہاں درد سر ہوتا، لوگ دیواروں میں ٹکرے مارتے۔ میں نے کینسر کے آخری اسٹیج کے مریض کو دیکھا تھا، بزرگ تھے بےچارے، بوڑھے تھے، اللہ ان کی مغفرت کرے، اب تو امید نہیں ہے کہ وہ بےچارے زندہ ہوں۔ تو ان کے سر میں کینسر تھا۔ میں نے وہ منظر ابھی تک میری نگاہوں میں گھوم رہا ہے، برسوں پہلے دیکھا کہ وہ بالکل ہڈیوں کا بےچارے ڈھانچہ تھے۔ اٹھا کر ان کو بٹھایا تو بےچارے وہ سیٹ ہو گئے، پہلے اجتماع میں آتے تھے، بات بات کچھ وہ بےچارے کر نہیں پا رہے، آواز نہیں آ رہی، اتنی شدت سے تکلیف۔ بار بار وہ اپنا سر جو بیٹھے بیٹھے زمین کی طرف لے جاتے تھے۔ ان کے بیٹے نے بتایا کہ ان کو ہر وقت 24 گھنٹے شدت سے درد سر ہے، تو یہ جھکتے ہیں بےچارے درد کے مارے تو قدرے سکون ہوتا ہے، قدرے بیٹھ نہیں سکتے، یہ لیٹ نہیں سکتے، اس قدر بےچارے کو درد سر کے واقع۔ اب بھی وہ مطلب انہیں منظر میری آنکھوں میں پھر۔ تو یہ دنیا کا درد سر، یہ کچھ بھی نہیں، دوزخ میں اس سے زیادہ درد سر ہوگا۔ اس کی مثال آپ یوں دیجئے، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب جس کو دیا جائے گا، سب سے ہلکا عذاب، اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ اس کے پاؤں میں آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، اس آگ کے جوتوں کی گرمی سے اس کا سر جو ہے پتیلی کی طرح کھولے گا۔ درد سر میں پتیلی کی طرح سر نہیں کھولتا، سر پتیلی کی طرح کھولتا ہوگا، اور اس قدر شدت سے اس کے سر میں تکلیف ہوگی، اور وہ اس قدر عذاب میں مبتلا ہوگا کہ وہ سوچے گا کہ سب سے زیادہ عذاب تو مجھے ہی ہو رہا، حالانکہ یہ سب سے ہلکا عذاب ہے۔ تو اے میرے بے نمازی بھائیوں، اے رات دن گناہوں میں، گانے باجوں میں، ٹی وی کے ڈراموں میں وقت صرف کرنے والے میرے غافل بھائیوں، اور اے داڑھی منڈانے والے بھائیوں، خدا را غور کرو، کچھ عذاب نہ ہو، سانپ بھی نہ آئے، بچھو بھی نہ آئے، آگ میں بھی نہ ڈال دیا جائے۔ اگر نعوذ باللہ کسی کو صرف داڑھی منڈانے کی سزا میں ہی آگ کے جوتے ایک آدھ گھنٹے کے لیے پہنا دیے تو کیا ہو، باقی یہ گھنٹے ونٹے نہیں، وہاں تو 50,000 سال اور 1,00,000 سال اور 10,00,000 سال اس طرح کے عذاب، یعنی کہ جن بدنصیب مسلمانوں کو ہوں گے، کافر تو ہمیشہ دوزخ میں رہے گا، اگر کوئی مسلمان پکڑا گیا تو اس کو بھی بہت زیادہ سزائیں ہوں گی۔ مثال کے طور پہ ڈنڈی جو مارتے ہیں، آج تو بڑے شوق سے لوگ ڈنڈی مارتے ہیں، آسرا ہی نہیں کرتے، نہ تولنے کے لیے، بڑے شوق سے لوگ ڈنڈی مارتے ہیں۔ تو اے ڈنڈی مارنے والے بھائیو، تم ہو اور میری آواز اگر سن رہے ہو تو سن لو، کل بروز قیامت ڈنڈی مارنے والے کو پکڑ کر آگ کے 2 پہاڑوں میں ڈال دیا جائے گا، اور اس کو حکم ہوگا کہ تم ان دونوں پہاڑوں کا وزن کرو، چنانچہ وہ ڈنڈی مارنے والا ان آگ کے دونوں پہاڑوں میں عذاب پاتا رہے۔ تو اے میرے بھائیو، آپ سوچو تو صحیح، خدا واحد قہار، یہ مطلب انہیں کہ اٹل فیصلہ ہے کہ کچھ مسلمان ایسے ضرور ہوں گے کہ جو جہنم میں جائیں گے، تو پھر ہر ایک کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری بدعمالیوں کے سبب جہنم میں ڈال۔ تو اس لیے ہر ایک کو سمجھ کر، ڈر کر جہنم کے عذاب سے بچنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ چنانچہ میرے بھائیو، جہنم کا میں تعارف آپ کو کرانے لگا تھا۔ تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر دوزخ میں ایک پتھر کو ڈال دیا جائے تو وہ گرتا ہوا وہ 70 سال تک وہ گرتا چلا جائے گا، 70 سال تک۔ تو اندازہ لگائیے دوزخ کتنا گہرا ہو۔ اگر کوئی کنواں آپ گہرا دیکھ لیں، بہت گہرا ہو اور اس میں اندھیرا ہو، تو دیکھ کر آپ کو دہشت آئے گی۔ بہت اونچی بلڈنگ ہو اور آپ چاہیں کہ آدھا جسم باہر نکال کے آپ اس کی گہرائی دیکھیں تو آپ کو خوف آئے گا۔ مزدور ہوتے ہیں بےچارے جو کام کرتے ہیں، اپنے آپ کو رسیوں سے باندھتے ہیں کہیں گر نہ جائیں۔ تو ہم تو کنواں بھی نہیں دیکھ سکتے گہرا، تو وہ جہنم جس کی گہرائی نظر ہی نہ آئے اور آگ کے شولے اٹھ رہے ہوں, سانپ اور بچھو دوڑتے پھر رہے ہوں جہاں, وہ جہنم کس قدر خوفناک. اخبارات کے مطابق ایسی گرمی تھی کہ جب جمعہ پڑ رہا تھا میں دھوپ میں کھڑا ہو گیا تو اندر سے گرمی گوشت جل رہا تھا, میں سوچا جیسے گوشت میں گرمی. اس قدر گرمی بہت سے بھائیوں کو یاد ہوگا, اس شدید گرمی تھی. تو یہ گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی تھی, تو آگ دنیا کی وہ کیسے برداشت ہوئی. ابھی آگ ایک کونے میں لگ جائے تو بھگدڑ مچ جائے, گرمی دھوپ ہو تو نہیں بھاگتے لوگ. تو میرے پیارے بھائیوں, جب دنیا کی گرمی اتنی سخت ہے تو جہنم کی گرمی کیسی اشتر ہو. پیارے بھائیوں, جہنم کے سات طبقات ہیں, سات طبقات اوپر تلے سات. نمبر ایک جہیم, جہنم, سعیر, سقر, لوا, ہاویہ, حطمہ. ان تمام طبقات میں نہایتی وسعتیں بہت زیادہ وسیع ہیں اور قسم قسم کے اور طرح طرح کے اس میں مکانات ہیں, اور ان مکانات کے بھی الگ الگ نام ہیں جن میں طرح طرح کے عذاب رکھے ہوئے ہیں. مثلا ایک کا نام غی ہے, غی. یہ غی جو ہے یہ اس قدر عذاب کی شدت ہے اس میں کہ روزانہ خود جہنم 400 مرتبہ غی سے پناہ مانگتا, اور بے نمازی, والدین کے نافرمان وغیرہ گناہگار جو ہیں یہ غی میں ڈالے جائیں گے. ایک اور مکان ہے جس کا نام ہے زمحریر. زمحریر میں بہت زیادہ سردی ہے. یہ دیکھیے اللہ کی قدرت, گرمی بھی جہنم میں ایسی کہ جس کی مثال سردی بھی ہے. سردی کا بھی ایک طبقہ ہے. بہت سے بھائی ہو سکتے ہیں یہ نئی بات, تو زمحریر کوئی چیز میں ذکر ہے تو زمحریر بھی جہنم میں ایک مطلب ہے کہ جہنم کا کوئی مطلب جز ہے یا شعبہ ہے کہ جس میں مطلب بہت زیادہ سردی ہے, برف سے سزا دے کر یہاں راز اگلوائے جاتے. تو آپ بتائیے کہ جہنم میں برف کا عذاب کتنا خطرناک ہوتا ہے, ٹھنڈک کا عذاب. یہاں جو کولڈ اسٹوریج ہوتے ہیں, تو بعض اوقات آپ نے اخبار میں پڑھا ہوگا کبھی کبھی جو قصاب حضرات گوشت رکھتے ہیں کولڈ اسٹوریج میں, تو کبھی کبھی کوئی بیچارہ اگر کولڈ اسٹور میں بند ہو جاتا ہے اور باہر سے دروازہ اس کا بند کر دیا جاتا ہے تو بعد میں جب کھلتا ہے تو غریب کی لاش نکلتی ہے. حالانکہ کولڈ اسٹوریج سارا برف سے چھایا ہوا نہیں ہوتا, لیکن ان میں ٹھنڈک بہت زیادہ ہوتی ہے کہ انسان اس میں مر جاتا ہے, اس کی ٹھنڈک برداشت نہیں کرتی. لیکن جہنم میں موت بھی تو نہیں آئے گی. ایک اور بھی جہنم میں مکان ہوگا, شعبہ ہوگا, جس کا نام ہے جب الحزن, غم کا کنواں. ایک پہاڑ ہے جس کو سعود کہا جاتا ہے حدیث شریف میں, اور یہ آگ کا پہاڑ ہے, اور بد نصیبوں کو اس آگ کے پہاڑ پر چڑھایا جائے گا. 70 سال تک یہ چڑھتے رہیں گے. 70 سال کے بعد چڑھنے کے بعد پھر اس آگ کے پہاڑ پر سے اس کو اتارا جائے گا. اس طرح وہ چڑھتے اترتے رہیں گے. آپ اندازہ لگائیے کس قدر تکلیف ہوگی. عام دنیاوی پہاڑ پر بھی ہم نہیں چڑھ سکتے, اور گرمی میں تو واقعی بہت دشوار ہو جائے, تو آگ کے پہاڑ پر کون چڑھ سکتا. ایک تالاب ہے جہنم میں جس کا نام ہے حمیم. اس کا پانی اس قدر گرم ہے کہ جیسے ہی وہ نبوں تک آئے گا تو اوپر کا ہونٹ سکڑ کر پیشانی تک چلا جائے گا, اور نیچے کا ہونٹ سکڑ کر ناف تک آ لگے گا. اس قدر وہ خوفناک پانی ہوگا, اور پھر اس کا منہ تنگ ہو جائے گا. جیسے ہی حلق کے نیچے وہ اترے گا, پھیپھڑے کے, میدے کے, اوجڑی کے, آنتوں کے, سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پیچھے سے وہ نکال دے گا, اور پھر بھی موت نہیں آئی. ایک تالاب ہے جہنم میں جس کا نام غساق ہے. اس میں کفار کا پسینہ, پیپ اور لہو بہ کر جمع ہوتا ہے. اس قسم کے اور بھی بے شمار خوفناک جہنم میں مناظر ہیں. نیز اہل دوزخ کے اجسام جو ہیں وہ نہایت ہی چوڑے چکلے بنا دیے جائیں گے, بہت بڑے بنا دیے جائیں گے, اور جتنا جسم بڑا ہوتا ہے اتنی تکلیفیں زیادہ ہوتی ہیں. دیکھیں جسم کے جتنے حصے میں پھوڑے زیادہ ہوں گے ہر حصے میں تکلیف ہوتی ہے, تو ان کو بہت زیادہ جسم بڑا کر دیا جائے گا تاکہ ان کو زیادہ سے زیادہ تکلیف دی جا سکے, اور ان کے ہر رگو ریشے میں تکلیف اور درد سرایت کیا جائے گا. ظاہری باطنی ہر طرح سے اس کو تکلیف دی جائے گی. جیسے ظاہر میں تو اس کو جلانا آگ میں, کچلنا, سانپ اور بچھوؤں کا کاٹنا, کانٹوں کا چبھونا, کھالوں کا چیرنا, مکھیوں کا زخم پر بٹھانا, اور بسبب شدت گرمی اور آگ ان کے جسم جلتے جائیں گے اور نئے جسم پیدا ہوتے جائیں گے, اور ان کے اصل جسم کا جز ہے وہ فنا نہیں ہوگا. اسی پر یعنی عذاب ایک لمحے کے لیے بھی رکے گا نہیں, وہ عذاب اس کا مطلب موجود ہی رہے گا. والعیاذ باللہ, یہاں تک کہ ایک گھڑی میں, ایک لمحے میں 700 بار اس کا جسم بنتا رہے گا, اور جسامت اس قدر بڑی ہوگی کہ بعض کافروں کی کھالیں 42 ذراع यानी 21-21 गज मोटी होंगी और दांत उहुद पहाड़ की तरह बड़े बड़े होंगे और बैठने में वो 3 मंजिल की राह घेर देंगे। मुद्दत दराज के बाद सिवाय दीगर अजाब के भूख का अजाब इस कदर सख्त कर दिया जाएगा जो तमाम अजाबों के मजमुए के बराबर होगा। आखिरकार नहायत बेचैन हो बेसार और बेकरार होकर खाना तलब करेंगे तो हुक्म होगा कि दरख्ते जख्म का फल जो नहायती तल्ख कांटेदार और सख्त है जो जहीम नारे जहीम की तह में पैदा होता है उसको खाने के लिए हुक्म खुदावंदी से दिया जाएगा। जब इसको खाना शुरू करेंगे तो गले में फंस जाएगा। वो कहेंगे कि जब दुनिया में कोई चीज गले में अटकती थी हम पानी पीते थे लिहाजा वो पानी मांगेंगे। हुक्म होगा कि इनको जहीम से पानी ला कर दो। चुनाचे वही पानी उसको पेश किया जाएगा जिसका अभी तस्किरा हुआ आबे हमीम। तो वो मुंह तक पहुंचते ही उसके होंठ जलकर इसी तरह सूज कर और सुकड़ कर उपला होंठ पेशानी तक और निचला होंठ नाक तक आ जाएगा और जबान उसकी सुकड़ जाएगी हलक टुकड़े टुकड़े हो जाएगा और पीते ही अंतड़ियां फटकर पीछे के रास्ते से निकल पड़ेंगी। इस हालत से बेकरार होकर सरदार जहन्नम हजरत मालिक अलैहिस्सलाम के सामने आओजारी करेंगे कहे मालिक तू हमें मार दे हमें जान से मार दे ताकि हम इन मुसीबतों और अजाबों से निजात पाए। 1000 साल तक वो इस तरह चिल्लाते रहेंगे तब कहीं जाकर मालिक अलैहिस्सलाम ये जवाब देंगे कि तुम हमेशा इसी में रहो। फिर 1000 साल के बाद अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करेंगे कि खुदावंदे कुद्दूस हमारी जान ले ले और अपनी रहमत से इस अजाब से निजात दे। 1000 साल बाद खुदावंदे कुद्दूस जवाब देगा तो यही जवाब देगा खामोश हमसे इल्तिजा न करो। देखिए अल्लाह तबारक व तआला कुरान अजीम में जहन्नम का तज़किरा इस तरह फरमाता है। ये सूरह मारिज में तर्जमा में जहां जहां आयतें पढ़ूंगा कोशिश करके कंजुल ईमान शरीफ से पेश करूंगा। मेरे आका इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत फ़ज़ले बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तर्जमा कुरान जो है वो कंजुल ईमान के नाम से मौसूम है। आप तर्जमा कुरान जरूर लें मगर कंजुल ईमान लीजिएगा कि ये काशी के रसूल का तर्जुमा है। चुनाचे सूरह मारिज में 12:29 इरशाद फरमाता है लवो नज़ातल शवा तदरू मदबर वतवल्ला वजमा फवा। वो तो भड़कती आग है खाल उतार लेने वाली बुला रही है उसको जिसने पीठ दी और मुंह फेरा और जोर कर सेंत रखा। तो ऐ मेरे भाइयों गौर करो अल्लाह ताला की भड़काई हुई आग जो खालों को उतार लेती है कुरान शरीफ में उन लोगों को बुला रही है जो पीठ देते हैं उसकी बात नहीं मानते उसके अहकामात पर अमल नहीं करते। ऐ बेनमाजी भाइयों गौर से सुनो ऐ दुनिया के धंधों में फंसकर नमाज के औकात गुजार देने वालों गौर से सुनो। फिल्में ड्रामे देखने वालों माँ बाप को सताने वालों अपनी औलाद को दीन की तरबियत ना देने वालों दाढ़ी मुंडाने वालों वीडियो गेम्स खेलने वालों गौर से सुनो बुला रही है जो पीठ देते हैं अल्लाह की बात नहीं मानते और जो जोर सेंत कर रखा यानी जो माल जमाई करते रहते और अल्लाह के आयद करदा हुकूक अदा नहीं करते सिर्फ माल जमा करते हलाल हराम की तमीज उठा देते। लिहाजा इस आयत के तहत देखिए मुफस्सिरीन क्या फरमाते हैं। इब्ने कसीर तफसीर इब्ने कसीर में है कि जिस तरह जानवर दाना तलाश करके चुगता है इसी तरह दोजख मैदान हश्र से बुरे लोगों को एक एक करके देखभाल के चुन लेगा। हजरत सैयदना कतादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वअर्दा इसकी तफसीर में फरमाते हैं कि जिसने माल जमा करने में हलाल और हराम का ख्याल न रखा और फरमाने खुदावंदी के बावजूद खर्च ना किया इससे वो शख्स मुराद है। आज हलाल और हराम की तमीज किसने रखी। सूद के अड्डों में सभी नौकरी करते झूठ बोलने में कोई भी ऐब महसूस ही नहीं करता। मिलावट आज हर शख्स करने पर तुला हुआ है। धोखा दही बिल्कुल यानी के मशगला बन चुकी है। सरकार बेशक फरमाते रहे मन गश्या फलैसा मिन्ना जिसने धोखा किया वो हम में से नहीं लेकिन हर एक आज धोखा देने पर तुला हुआ है। गाहक की आंखों में धूल झोंक कर नक्श वाला डिफेक्टेड माल सबको देना होता है। ناپ تول میں کمی سب کو کرنی ہے. حلال حرام کی تمیز اٹھانے والوں، صرف دنیاوی مال جمع کرنا ہی زندگی کا مقصد سمجھنے والوں، کیوں بھولتے ہو اگر دنیا کا مال اور دنیا کی دولت ہی تمام مسائل کا حل ہوتی، تمام مصائب کا مداوا ہوتی تو قارون کبھی بھی غرق نہ ہوتا. جتنی دولت قارون کے پاس تھی آج کسی کے پاس نہیں ہوگی. اسی طرح اگر اقتدار، افسری اور عہدہ اور کرسی مصائب و آلام کا علاج ہوتے تو فرعون کبھی ذلیل ہو کر دریائے نیل میں غرق نہ ہوتا. تو اے میرے محترم بھائیو، زندگی کا مقصد مال کمانا نہیں، صرف دولت کمانا نہیں. اور یہ بات غلط ہے کہ روزی سے روزہ جیسے جاہل لوگ کہتے ہیں، نہیں، بلکہ حلال روزی کمائے حسب ضرورت، کہ طلب الحلال واجب علی کل مسلمین. اور پھر کہیں ایسا نہ ہو جیسے حدیث پاک میں کہ جو یہ پرواہ نہیں کرتا کہ اس کا مال کہاں سے آتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی یہ پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ جہنم میں کس راستے سے گرتا ہے. چنانچہ اس آیت سے مراد حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ ایسا شخص ہے جو حلال حرام کی تمیز اٹھا دیتا ہے. چنانچہ حضرت عبداللہ بن حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بزرگ ہوئے، یہ اس قدر اس آیت سے مقدسہ کے حکم پر ڈرتے تھے کہ کبھی مال جمع نہیں کرتے تھے. جتنا اپنے پاس ہوتا وہ بالکل اس کا تھیلا جو تھا اس کا منہ کھلا رکھتے تھے، لوگوں کو دیے جاتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جوڑ سہت کر رکھوں، میرے پاس مال جمع ہو جائے اور کہیں مجھے عذاب نہ ہو جائے، اتنا ڈرتے تھے. جیسے آج کل اجتماع میں آنے پر لڑکوں کو ہمارے بھائی لوگ بہرحال مارتے، ماں باپ مارتے، سوتے میں داڑھی کاٹ دیتے، امامہ شریف چھپا دیتے، مجھے گالیاں دو دو ٹکڑے دیتے، تو فل ماڈرن بناتے ہیں ماں باپ. آپ کو تو پتا ہے کئی نیک بھی ہوتے ہیں، ملے جلے معاملات ہیں. خیر وہ باپ دنیا دار تھا، اس نے 11 سال کی عمر میں اپنے بچے کو لندن میں داخل کرا دیا کسی اسکول میں. تو وہ ہوش سنبھالتے ہی اب لندن میں وہ پڑھ رہا ہے، اور بچہ پڑھتا رہا پڑھتا رہا تو اسلام سے وہ بالکل نابلد رہا، اور اب نتیجہ یہ آیا کہ اس نے اسلام کے خلاف کتاب لکھی. تو اخبار میں مزید اس فکر کا اظہار کیا گیا تھا کہ یہ ایک نہیں تو ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر اور بھی اس طرح کے کہیں نہ نکلے. ہاں، دین کی تبلیغ کے لیے برطانیہ بھی جائیں گے، انگلینڈ بھی جائیں گے، انشاءاللہ امریکہ میں بھی سنتوں کا پرچم لہرائیں گے، لیکن یہاں تو مال کمانے کے لیے جاتے ہیں نا، دولت پیسہ. دین کے لیے کون جاتا ہے؟ دنیا کے لیے. کیا یہاں تمہارا پاکستان میں پیٹ نہیں بھرتا جو وہاں جاتا؟ جو روزی دینے والا رب ہمیں پاکستان میں دیتا ہے، ملتان میں دیتا ہے آپ کو، تو مجھے کراچی میں دیتا ہے، تو وہی رب امریکہ میں بھی دیتا ہے. کوئی الگ خدا تو نہیں؟ ہمارا ایمان تو ایک ہی خدا پر ہے الحمدللہ. تو بہرحال کافروں کی صحبت اور ماحول جو ہے وہ بہت خطرناک ہے، اور ایمان پر بڑا غلط اثر انداز ہوتا ہے وہ ماحول. اللہ ہم مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے. تو بہرحال میرے پیارے بھائیو، میں عرض کر رہا تھا کہ جو اپنی زندگی صرف دنیا کے لیے وقف کر دیتے ہیں، جو دنیاوی مال خوب کماتے ہیں، اپنی زندگی کا مقصد صرف حصول دنیا سمجھتے ہیں، ان کے لیے بہت خطرہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا ایمان برباد ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر و غضب کا شکار ہو کر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن جائے. پھر کوئی چھٹکارے کی صورت نہیں ہوتی. یا تو علاج ہوتے ہیں، اگر زخم بھی آ گیا پٹی باندھی جاتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، دوا ملتی ہے، تسلی ملتی ہے، وہاں کیا ہوتا. اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو بچائے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب مرنے والا دنیا سے جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ اس نے آخرت کے لیے کیا بھیجا، اور یہ دنیا والے کہتے ہیں کہ اس نے دنیا میں کیا چھوڑا، بچوں کے لیے کچھ چھوڑا ہے نہیں چھوڑا. عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، ان سے کسی نے عرض کیا، حضور آپ اپنے بچوں کے لیے کچھ مال تو چھوڑیے، کچھ تو جمع کیجیے، کچھ تو رکھیے. تو جو بات آپ نے ارشاد فرمائی گرے میں باندھنے سے تعلق رکھتی ہے. ارشاد فرمایا کہ اگر میری اولاد برے راستے پر چلتی ہے تو میں دولت چھوڑ کر ان کے گناہوں میں مددگار بننا نہیں چاہتا، اور اگر یہ نیک بنتی ہے تو میرے مالکی نے حاجت نہیں، اللہ ان کے لیے کافی ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک رسول اللہ کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. یہودی کی ذات میں نمونہ نہیں، آتش پرستوں کی ذات میں نمونہ نہیں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات میں ہمارے نمونہ. ان کی سنتوں کی کسوٹی پر جو پورا اترے گا وہی کامیاب ہوگا، اور جو ان کی سنتوں پر نہیں چلے گا وہ خطرہ ہے کہ پھنس جائے گا. دیکھیے حدیث پاک میں آتا ہے مکاشفت القلوب میں امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کرتے، من ضیع سنتی حرمت علیہ شفاعتی، جو میری سنت کو ضائع کرنے والا ہے اس کے لیے میری شفاعت حرام ہے، کوئی کام نہیں آئے گا، خدا کی قسم میرے آقا کام آئیں گے. واللہ العظیم دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانا ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا. میرے پیارے بھائیو دامن اس کا تھامو کہ جو ہمیں کام آئیں گے، جو ہمیں بچائیں گے، جو ہماری شفاعت کریں گے. ان کو ناراض مت کرو، ان کا دل مت دکھاؤ، کہ وہ خود فرما رہے ہیں کہ جو میری سنت کا ضائع کرنے والا ہے اس کے لیے میری شفاعت حرام ہے. کیا کرو گے؟ اگر یہی شکل لے کر کل بارگاہ خداوندی میں پیش ہوئے، بارگاہ مصطفی میں حاضر ہوئے، اگر وہاں ناراضگی کا سامنا ہوا کیا کرو گے؟ حدیث پاک میں داڑھی بڑھاؤ، یہودیوں کی سی صورت مت بنو. لمۃ الدہا فی ارفاء اللہ میں اعلی حضرت رحمۃ اللہ نے جو حدیث نقل کی اس کا ترجمہ یہی کیا ہے. میں آپ کے بھلے کے لیے کہہ رہا ہوں، مسلمانوں مان جاؤ، ڈر جاؤ، اللہ کے خوف سے لرز جاؤ. اگر ابھی نہیں ڈروگے تو بعد میں ڈرنا پڑ جائے گا، وہ ڈرنا بڑا خطرناک ہوگا، پھر تسکین تسلی ذرا مشکل ہی ہو جائے گی، ابھی سے ڈر جاؤ. بہرحال میں جہنم کا تعارف کرایا جا رہا تھا. مزید حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ دوزخ میں بڑی لمبی لمبی گردنوں والے اونٹوں کے برابر سانپ ہیں، کہ جب وہ ایک بار کسی کو ڈس لے گا وہ سانپ، تو وہ جہنمی 40 سال تک اس کی سوزش محسوس کرتا رہے گا. مزید فرمایا، بے شک دوزخ میں پالان سے لدے ہوئے خچر کی مانند بچھو ہیں، خچروں کی طرح بڑے بڑے، وہ بھی لدے ہوئے پالان سے بچھو ہیں، کہ اگر ایک بار ان میں سے کوئی بچھو کسی جہنمی کو ڈس لے گا تو وہ 40 سال تک اس کی سوزش محسوس کرتا ہے. یہ تو سمجھانے کے لیے فرمایا گیا، سمجھانے کے لیے. تو بار بار ڈسیں گے، ایک بار ڈسنے کے بعد 40 سال کے بعد تو ڈس چپٹے رہیں گے، تو آپ اندازہ لگائیے تکلیف کتنی ہوگی. یقین مانے اگر ایک بچھو اگر یہاں کود کر آ جائے نا، یا ایک سانپ کہیں سے سرسراہٹ اس کی سنائی دے تو بھگدڑ پڑ جائے، نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، اللہ تعالیٰ بچائے، اللہ بچائے. تو میرے بھائیو اس سے بچنے کی ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے، پناہ بھی مانگتے رہنا چاہیے، اور وہ اعمال ہرگز نہ کیے جائیں جس سے یہ عذاب ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے حال زار پر رحم فرمائے، اور ہمیں دنیا کا خیال رکھتے ہوئے، ماں باپ کی فرما برداری کرتے ہوئے، بال بچوں کی شریعت کے دائرے میں خدمت تربیت کرتے ہوئے، اپنی آخرت قبر کی بھی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے.